پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 ایسے ملکوں سے نقل وطن کو محدود کرنے کے حکم نے جہاں مسلم اکثریت ہے ہفتے کے روز ایسے میں پریشانی اور افراتفری کی صورتحال پیدا کر دی. جب پناہ گزینوں، گرین کارڈ رکھنے والوں، طلباء اور ورکرز کو امریکی ہوائی اڈوں پر روک لیا گیا یا دوسرے ملکوں میں امریکہ آنے والی بین الاقوامی پروازوں پر سوار ہونے سے منع کر دیا گیا. نیو یارک، شکاگو، سین فرانسسکو اور دوسرے شہروں کے ہوائی اڈوں کے قرب و جوار میں بڑی تعداد میں احتجاجیوں اور وکلا کے ہجوم جمع ہو گئے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق امریکن سول لبرٹیز یونین یا اے سی ایل یو سے تھا. اور ہفتے کی رات تک نیو یارک میں ایک وفاقی جج نے صدر ٹرمپ کے حکم کے خلاف ایک عارضی حکم امتناعی جاری کر دیا، جس کے تحت ان لوگوں کو ملک سے نکالنے کے حکم پر عمل درآمد روک دیا گیا جن کو امریکی ہوائی اڈوں پر اترنے کے بعد روک دیا گیا تھا اور جن کے پاس یہاں داخل ہونے کے لیے ویلڈ ویزاز تھے. اے سی ایل یو کے ایک وکیل آندرے سیگورا کا کہنا تھا،
The message is simple. I mean, this is completely un-American. This is an unlawful order.
وہ کہہ رہے تھے کہ پیغام بہت سادہ ہے، یہ بالکل غیر امریکی بات ہے، یہ ایک غیر قانونی حکم ہے جس سے ہماری کمیونٹیز محفوظ نہیں ہو رہی ہیں بلکہ معرض خطر میں پڑ رہی ہیں. وہ افراد ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو عظیم بنایا. جن دو افراد کی جانب سے ہم نے پٹیشن فائل کی ہے، انہوں نے بیرون ملک اس ملک کی کاوشوں میں مدد کی اور ہمیں یہ حقیقت امریکہ کی حیثیت سے قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہم گفتگو کریں گے اس ایگزیکٹو آرڈر کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نیویارک سے ایک ممتاز وکیل جناب سلیم رضوی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ڈاکٹر زاہد بخاری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور محسن ظہیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن پہلے سلیم رضوی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ حکم تھا، یہ امریکہ کو مزید محفوظ بنانے کے لیے تھا اور امریکہ عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تھا، اس میں کیا قباحت ہے قانونی طور پر یا آئینی طور پر؟
دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ امریکہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے، یہ کنگ شپ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی آدمی اپنی اسیسمنٹ پہ یا اپنی کمپین پرومسز پر جن کی کوئی بھی بیس نہیں تھی، جو لائز پر مبنی ہے، ان کے تحت اپنی کنسٹیچوئنسی کو متاثر کرنے کے لیے انتہائی کیئرلیس طریقے سے اس قسم کے ڈیسیجن کرتا ہے. اور جہاں تک اس کے اثرات کا تعلق ہے، تو جو بھی لوگ روکے گئے ہیں ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی کہ جو ایک خاص پروسیس سے گزرے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جھوٹ یہ تھا کہ کہا یہ گیا کہ ان لوگوں کو ایکسٹریم ویٹنگ سے گزارا جائے گا. اب باہر سے جو لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ ریفیوجی، وہ 2 or 3 years کا پروسیس ہے جس میں ہر قسم کے بیک گراؤنڈ چیک کیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے اور واقعی ہمارے جو ریفیوجی لا ہیں ان کے مطابق اس کو یہ استحقاق ہے یا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لانگ پروسیس کے بعد ان لوگوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور اگر آپ بین الاقوامی تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک انتہائی انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے کہ امریکہ اتنے ریفیوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جتنا کرنا چاہیے. اور اگر آپ ان کنٹریز کی صورتحال دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن، جو سکسیسو امریکن ایڈمنسٹریشن تھی، ان کی کوتاہی، اور بلکہ کچھ لوگ تو یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ان کے جو وار کرائمز ہیں اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر قانون اور انصاف کا تعلق ہے، اس سے بڑھ کے اگر مورل اسپیکٹ سے بھی دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کو، ان عورتوں کو، ان بیواؤں کو کہ جو اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور بے پناہ لوگ ایسے ہیں، ان کے لیے کم از کم ہمیں ایک سسٹم جو ہے وہ سسٹم کے مطابق انہیں یہاں پہ لانا چاہیے. سسٹم موجود ہے
جی،
اور وہ سسٹم جو ہے ہمیں ایک ایسے کنٹری کے طور پر پہچانا جاتا ہے کہ جس میں امریکن اپنی ویلیوز کے قریب ہیں.
سلیم رضوی صاحب، قبل اس کے کہ میں دوسرے شرکا کی جانب جاؤں، میں ایک آخری سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں بحثیت ایک وکیل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ججز نے فیڈرل ججز نے جو آرڈرز پاس کیے ہیں حکم امتنائی کے ان کا کیا مطلب ہے ذرا ہمارے سننے والوں کو؟
دیکھیے یہ جو اسٹے آرڈر ہے یہ ٹیمپرری اسٹے آرڈر ہے
جی
اور ہمارے قانون میں ایک گنجائش موجود ہے کہ جہاں پہ جج یہ محسوس کرے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سیٹرڈے کو ڈسائڈ کیا گیا آرڈر جو ہے وہ سیٹرڈے کو آتا ہے
جی
تو ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم موجود ہے کہ جس میں اگر یہ ثابت کیا جائے کہ ایسی ایمرجنسی ہے یا کوئی اس قسم کا اقدام کیا جا رہا ہے جس سے اریپیبریبل ڈیمیج ہوگا ایسا ڈیمیج کہ جس کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا اور ایک خاص ایمرجنسی کی سچویشن ہے کہ اگر فوری طور پہ ٹیمپرری اسٹے جاری نہیں کیا جاتا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اگر اس نقصان کے مد نظر یہ سوچتے ہوئے کہ ایک ایسا نقصان ہے کہ جس نقصان کو ختم نہیں کیا جا سکے گا مستقبل میں, تو ججز کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ ٹیمپرری آرڈر دے سکے. اور اس میں جو پٹیشن فائل کی گئی تھی وہ ہیبیس کارپس کی پٹیشن ہے, اے سی ایل یو کے لوئر
سے بھیجا گی
جی ہاں کی, اور ہیبیس کارپس سے آپ کو مراد ہے کہ لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے ان کی مرضی کے خلاف اور بغیر کسی قانونی جواز کے. تو یہ بنیاد تھی ٹیمپرری اسٹے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی اہم ڈیسیجن تھا کورٹ کی طرف سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس ملک میں ابھی بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, صدر ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو حکم پر بین الاقوامی رد عمل بھی شروع ہوا ہے. جرمن چانسلر اینگیلا مارکیل کے ترجمان نے اس پر رد عمل دیا ہے, فرانسیسی وزیر خارجہ نے تاثرات دیے ہیں, اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم تھریسیا مے کے ساتھی سیاستدانوں کی جانب سے ان پر یہ نکتہ چینی بھی شامل ہے کہ انہوں نے اس حکم کی مذمت کیوں نہیں کی. ایران نے کہا ہے کہ وہ بھی امریکی شہریوں کو اپنے آنے پر پابندی لگا دے گا, اور عراقی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے بھی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ریسیپروکیٹ کرے. کیا مطلب ہوا کہ اب بین الاقوامی سطح پر اس یہ ایک اندرونی معاملہ ہے, ایک اندرونی حکم ہے ان کا ملک کی سیفٹی کے لیے, ملک کی سیکیورٹی کے لیے, دوسروں کو اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟
دو بڑے اہم ایشوز ہیں جن کے متعلق سوچنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو فیصلہ تھا, یہ جو ڈیسیژن کیا گیا تھا ٹرمپ صاحب کی طرف سے, اس کا جو مقصد تھا وہ کیا اس سے پورا ہوتا ہے یا نہیں. یاد رہے کہ 9/11 کے بعد سے اب تک کوئی بھی امریکی سٹیزن کسی ریفیوجی کے ہاتھ سے قتل نہیں پایا ان سات ملکوں کی طرف سے. تو سب سے پہلے تو یہ بات آ جاتی ہے کہ اس جو یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا, جبکہ جو ایویڈنس ہے وہ ان کے آبجیکٹو کے بالکل خلاف ہے. ایک تو بات یہ آ جاتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انٹینڈڈ کانسیکوئنسز پیدا ہوتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا ایران اور دوسرے ممالک میں اب ریئیکشن شروع ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس ریئیکشن کے ساتھ ساتھ وہاں پر امریکہ کے لیے بڑی حد تک جو گڈ ول ہوتی تھی وہ ختم ہوتی چلی جائے گی. ایسی کنڈیشن میں اس قسم کے فیصلے کے نقصانات زیادہ ہیں, اسی لیے اس کو دوبارہ دیکھنا ضروری ہے. جہاں تک ان ملکوں کا معاملہ ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف ریٹیلیٹ کریں گے, تو یہ انیویٹیبل تھا کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے, کچھ زیادہ کریں گے اور کچھ کم کریں گے. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں کون ان چیزوں کے فیصلے کرنے کے قابل ہے, کون سی انٹرنیشنل یا ریجنل آرگنائزیشن یا ایجنسی ایسی ہے جو کہ کمپرومائزز پیدا کر سکے. نہ تو یونائیٹڈ نیشنز ہے, نہ کوئی اور اس قسم کی آرگنائزیشن قائم ہے اس وقت. اب اے سی ایل یو کرتی ہے, لیکن اے سی ایل یو کا جو کام ہے وہ بالکل ڈومیسٹک قسم کا کام ہے, وہ انٹرنیشنل یا ریجنل قسم کا کام نہیں کرتی. تو ایسی کنڈیشن میں کیا ان ملکوں کو گلوبل کورٹ کی طرف جانا ہوگا, کیا ان ملکوں کو اپنے ریٹیلیشن کے لیے ایکشن کرنا ہوگا جیسے ایران نے کیا ہے یا عراق نے کرنے کے متعلق سوچا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ کے اندر جو اس وقت کنڈیشن ہے اس کو سالو کرنے کے لیے امریکیوں کو خود سوچنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں کی جو پاپولر موومنٹ ہے وہ ایسی ہو کہ اس قسم کے بالکل بے ہنگم قسم کے نالائق قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو فکس کرنے کی کوشش کرے. وہ کیسے ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن پولیٹیکل پروسیس جب شروع شروع ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ جو نیو یارک میں ہوا, اور کل رات ورجینیا میں بھی ایک جج نے اسی قسم کا فیصلہ کیا, جیسا کہ فیصلہ نیو یارک میں کیا گیا.
جی, چار ججز نے دیے ہیں فیصلے. جی ہاں
جی, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جوڈیشری اپنا رول استعمال کرنے کے لیے آگے آ جائے گی, اور وہ اس امید میں نہیں رہے گی کہ ایکسٹرنل فورسز یا ایکسٹرنل جوڈیشل فورسز جو ہیں, جن میں ورلڈ کورٹ شامل ہے, وہ کوئی فیصلے کرے. تو جتنی یہاں کی جوڈیشری ایکٹیو ہوتی ہے اور اس کے فیصلوں کو وہ کرٹیسائز کرتی ہے یا نگیٹ کرتی ہے, اس کا فائدہ ہوگا. اب یہی دیکھنا ہے
جی
کہ آیا یہ جوڈیشری کرتی ہے کہ نہیں کرتی.
ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, صدر ٹرمپ نے ہفتے کے روز تین اور ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ہیں, جن میں سے ایک منصوبہ اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے کا ہے. اس پر دستخط کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا,
This is the plan to defeat the Islamic State of Iraq and Syria.
آپ سن رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے کا منصوبہ ہے, میرے خیال میں یہ بہت کامیاب رہے گا. یعنی ان کے انٹینشنز یہ ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو کنٹین کیا جائے, ان کو روکا جائے, ان کو تباہ کیا جائے. ان کے بارے میں جو کچھ ایکشنز وہ لے رہے ہیں, یہ شکوک و شبہات کیوں پائے جاتے ہیں؟
جی, بہت بہت شکریہ. اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے, بہت سادہ سا, کہ آپ انہیں درختوں سے جو پھل نکلتے ہیں یا جو شاخیں ہیں آپ ان کو شکست دے رہے ہیں, اسی درخت کو پانی دے دے کر آپ اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں, مسلمان ملکوں پہ پابندی لگاتے ہیں, اور اس قدر یہ انہیں عجیب و غریب قسم کا سلوک اسی رات ایئرپورٹس پہ شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ ہنگامے ہوتے ہیں, اور جناب فیڈرل کورٹس کے ججز کو اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے, اے سی ایل یو کے وکلا کو انوالو ہونا پڑتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ آپ اسی جو افریت ہے یا درخت ہے بڑا خوف ہے, اسی کو آپ پانی دے رہے ہیں کہ یہ جو دو دہشت گردی کے لوگ ہیں ان کو اور زیادہ ایسی فضا ملے کہ انہیں اور زیادہ بھرتی بھی کر سکیں, اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شکست دینا چاہتے ہیں. تو یہ جو پوری پالیسی ہے یہ اس قدر انہیں غلط سمت پہ ہے, اس کی پوری کی پوری بنیادی تھنکنگ کہ آپ ایک طرف یہ پابندی لگائیں گے, ان کو تقویت پہنچائیں گے, ساتھ کہیں گے شکست دیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی انارکی, اس طرح کی دہشت گردی, اس پہ جنگ, آپ ملٹری کا یہ پورا کا پورا پہیہ اس کو گھماتے رہنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے لوگوں کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ آپ کی یہ انٹینشن نہیں ہے صحیح معنوں میں, کیا آپ واقعی اس کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں.
مطلب ایک تاثر, محسن ظہیر صاحب, صدر ٹرمپ نے ایک دن پہلے صدر ولادیمیر پوتن سے بھی گفتگو کی ہے, لیکن اب آج دیکھیے آپ کے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں جن عالمی رہنماؤں سے, ان میں سعودی عرب کے بادشاہ سلمان شامل ہیں, متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید شامل ہیں, اور جنوبی کوریا کے قائم مقام صدر سے بھی وہ بات کریں گے. یعنی ان کے انٹینشنز کے بارے میں وہ مسلمان ملکوں سے, ان کے سربراہوں سے مستقل رابطے میں ہیں, تو یہ تاثر کیوں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ ہو رہا ہے؟
دیکھیں, تاثر جو ہے بنیادی طور پر, ایک تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو انتخابی مہم چلائی اس میں انہوں نے مختلف اوقات میں ایسے اشارے دیے, ایسے اندیے دیے کہ جو اسلام ہے یا مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے, اور ان کا یہ جو تاثر تھا یا ان کا یہ جو موقف تھا, ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے بڑی حد تک ان سے اتفاق بھی کیا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے ایکشن لیا جس میں سات ممالک مسلم اور ساتوں مسلمان ممالک ہیں, ان کے جو شہری ہیں یا ان کے جو امیگرنٹس ہیں جو امریکہ آ رہے ہیں ان پر جو پابندی عائد کی, اور اس میں انہوں نے استثناء دیا کہ ان ممالک میں بسنے والی جو مائنورٹیز ہیں جن سے مراد دنیا نے کرسچن مائنورٹیز لیا, انہیں استثناء حاصل ہوگا. تو یہ ایک دوسرا ایسا تاثر تھا جس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ان کا ایک امتیازی جو رویہ اور وہ سلوک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ مسلم ممالک کے ساتھ اگرچہ آپ نے جو بتایا روابط کر رہے ہیں, لیکن ان کی طرف سے مسلم جو ورلڈ ہے اس کو کوئی ایسا میسج نہیں جا رہا جس کے سے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ امریکہ میں جو نئی انتظامیہ آئی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ, امریکہ کے عوام اور مسلم ورلڈ جو ہے وہ مل کر ان مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے کام کریں کہ جو ان سب کے لیے ایک بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کے نئے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کا جو ویژن ہے شاید ان کے اپنے ذہن میں وہ کلیئر ہو, لیکن انہیں اپنا جو ویژن ہے وہ مسلم ورلڈ پر بار بار اور بڑے واضح انداز میں کلیئر کرنا ہوگا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ان کو اس بات پر بھی زور دینا ہوگا کہ اس دہشت گردی کے جو تمام متاثرہ فریقین ہیں بشمول مسلم ورلڈ, ہم سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن وہ یہ میسج دے دیں گے تو وہ دیکھیں گے سرپرائزنگلی کہ ایک مسلم ورلڈ کی میجورٹی اور وہ سب ایک پیج پر آئیں گے, اور یہی ایک واحد حل ہے اس بڑے مسئلے کو اور اس بڑے افریت سے ڈیل کرنے کے لیے.
اچھا سلیم رضوی صاحب, میں نے جیسا کہ آپ سے کہا اس قانونی حوالے سے ایک سوال میرا یہ اور ہے کہ جو سول لبرٹیز یونین ہے اس کا ظاہر دائرہ کار محدود بھی ہے, اور یہ آرڈرز جو ہیں یہ بھی ٹیمپریری ہیں, تو اب اس کے بعد کیا ہوگا, اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟
جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑے کانفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں. ابھی شاید آپ نے بریکنگ نیوز دیکھی ہو کہ ڈی ایچ ایس کی طرف سے, ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ججز کے فیصلے کے باوجود یہ بین جاری رہے گا. اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جو ساتھی تھے جس طرح سے یہ الیکشن کمپین چلائی گئی اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کا ان کا ویژن ہے, جیسا محسن ظہیر صاحب بتا رہے تھے. اور جو بھی ان کی تجویز تھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی درست تجویز تھی, لیکن اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایسی شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ڈیوائیڈ اور رول پہ یقین نہ رکھتے ہوں. شروع سے اس الیکشن کمپین کو جس طرح سے جاری کیا گیا اور جو جن باتوں پہ زور دیا گیا وہ سراسر جھوٹ تھے. مثال کے طور پہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ریور کے اس سائٹ پہ نیو جرسی میں 9/11 کے بعد مسلمان جو ہے وہ خوشی منا رہے تھے.
سلیم رضوی صاحب میرا سوال یہ کہ اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا اس میں؟
دیکھیں نیکسٹ سٹیپ یہ ہے
قانونی طور پر
کورٹ کی فل فلیگ شیئرنگ ہوگی
جی,
جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس ٹیمپرری سٹے کو پرماننٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ریپرزنٹیشن ہوگی, اور اس کے ساتھ ہی اے سی ایل جی یو اور دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں جس میں اور سول لبرٹی کی آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں اور پرائیویٹ لائرز ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے اپنی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں, اور ایک کمپریہنسو ڈسکشن کے بعد اس کے بارے میں ڈیسیجن ہوگا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے آپ کے اوباما کے دور میں جو ایگزیکٹو ایکشن آیا تھا اس میں ڈاکا اور ڈیپا ان کو لیگلائز کرنے کے لیے اور ان کو یہاں پہ رہنے کے لیے موقع دیا گیا تھا, تو ٹیکسس میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک ٹیمپرری اسٹے جاری کر دیا گیا تھا. اس کے بعد وہ اپیل میں گیا, اپیل کے بعد سپریم کورٹ تک پہنچا. تو یہ بہت لمبا راستہ ہے جس لمبے راستے سے گزرنا پڑے گا, اور اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں کہ فائنل ڈیسیجن تک, لیکن اس سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ نقصان پہنچے گا وہ بہت بڑا نقصان ہوگا.
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, یہ فرمائیے کہ سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو پولرائزیشن ہے وہ کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟
دیکھیے یہ بہت مشکل سا سوال ہے, کیونکہ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایویڈنس چاہیے. ہم صرف سرل یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پولرائزیشن بڑھے گی, کیونکہ جو گروپ گورنمنٹ کو یا پارٹی کو, ریپبلکن پارٹی یا پریزیڈنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈیفینسو پوزیشن میں محسوس کریں گے, جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی, اپنے اپنے آبجیکٹو کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو ایسی کنڈیشن میں جو ٹرائبل کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے وہ زیادہ بڑھ سکتا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے اس پرابلم کو اس مقام تک پہنچنے نہ دیا جائے جہاں پر یہ ایک جو کہتے ہیں کہ either us or them قسم کا معاملہ پیدا ہو جائے. اس کو سالو کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی فیصلے کرنے ہیں تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائے, اس کو پورے اور اگری اور نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرے اور اس کے متعلق ایک ڈائلاگ چلے جس کے بیسس پر فیصلے کیے جائیں, ورنہ پولرائزیشن بڑھتی چلی جائے گی اور یہ پولرائزیشن جو ہے امریکہ کو کمزور کر دے گی اور باقی دنیا میں امریکہ کے لیے جو ایک خاص قسم کی اہمیت سمجھی جاتی تھی وہ کم ہو جائے گی.
ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ایک ریئیکشن آ رہا ہے, برطانیہ کا آیا, جرمنی کا آیا, فرانس کا آیا, ایران, عراق, ظاہر ہے کہ دوسرے ملک بھی اس بارے میں ریئیکٹ کریں گے, تو اس سے جو امریکہ کی ایک سپر پاور کی حیثیت ہے اس کے پیش نظر کیا اثرات مرتب ہوں گے بیرون ملک امریکہ کے تاثر کے بارے میں یا شہرت کے بارے میں؟
اصل میں میرا خیال ہے جب سے ان کا الیکشن ہوا ہے اس وقت سے امریکہ کے بارے میں تاثرات جو ہیں وہ اور خراب سے خراب تر ہی ہو رہے ہیں. تو بہت اچھے تو نہیں رونا لوگ توقع کرتے ہیں.
نہیں دیکھیے نا ڈاکٹر زاہد بخاری, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, یہ دیکھیے کہ جب ان کا الیکشن ہوا انوگریشن کے بعد ان کے وہاں فرانس میں باقاعدہ سارے جو کنزرویٹو لیڈر سے اکٹھے ہوئے سیلیبریٹ کیا اور بہت ویلکم کیا گیا ان کو, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی میں اسی طرح سے آ رہا تھا
جی.
تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو پورے ویسٹ میں ایک پولرائزیشن ہو رہی ہے کہ پورا ویسٹ اور خاص طور پہ امریکہ یورپین سفید فارم اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کا ملک ہے اور ہمیں اس کو اسی طرح مینٹین رکھنا ہے, اور دوسرے جتنے بھی گروپ ہیں خواہ وہ مذہبی ہوں, ایتھنک ہوں, دوسرے کلر ہوں, ان کو ان کا کوئی زیادہ یہاں حق نہیں ہے. تو یہ پولرائزیشن جو ہے اس میں شدت آتی جائے گی, بلکہ جو لینگویج بھی استعمال ہو رہی ہے یہ بالکل محسوس ہی ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے فاشزم کا کوئی ابتدائی پیرایا ہوتا ہے اس طرح کی لینگویج ہے کہ تشدد کو میں پسند کرتے ہیں, ٹارچر کو آنا چاہیے, فائر کے ساتھ مقابلہ فائر کے ساتھ کرنا ہے اور ٹارچر سے ہمیں بڑی انفارمیشن ملتی ہے اور پابندیاں لگانی ہیں اور دوسرے یہ وال کھڑی کرنی ہے. یہ جو اور یہ جو یورپ میں بھی اسی طرح کے جذبات ہیں جو کنزرویٹو اور رائٹسٹ اور جو نیشنلسٹ پیشن ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں, تو یہ اوور آل دنیا میں امن کے لیے تو کوئی معاون ثابت نہیں ہوں گے, بلکہ یہ تو دنیا میں امن کو دوبالا کرنے کی باتیں جو ہے اس سے زیادہ پروان چڑھیں گی. تو اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں اگرچہ مجھے ابھی بھی توقع ہے کہ امریکہ میں فاؤنڈنگ فادرز نے جو انسٹیٹیوشن بنائے, جو چیک اینڈ بیلنس رکھا, اگرچہ وہ چیک اینڈ بیلنس نے کافی حد تک کام نہیں کیا الیکشن پروسیس میں, لیکن جیسے اب کورٹ کی جانب سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اور سول سوسائٹی کی جانب سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح لوگ باہر نکل رہے ہیں, تو شاید بالآخر فاؤنڈنگ فادر کا جو فارمولا ہے چیک اینڈ بیلنس کا وہ بیلنس قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے. ادر وائز مجھے لگتا ہے کہ کافی ڈینجرس جو خطرناک قسم کے شب و روز آگے آنے والے ہیں اور یہ کشمکش اور ابھرے گی امریکہ میں بھی اور یورپ کے بھی بعض ممالک.
محسن زہیر صاحب, آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی اس بارے میں, کیا یہ اس پورے ویسٹ میں اس وقت لبرلز اور کنزرویٹوز کے درمیان کوئی اسٹرگل بڑی شدید شروع ہو گئی ہے؟
دیکھیں ویسٹ میں تو میں اوور آل نہیں کہہ سکتا, لیکن امریکہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 8 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جو سیاست ہوئی وہ ایک گرڈ لاک کی سیاست تھی, ایک ٹرم یوز کی جاتی گرڈ لاک,
جی جی,
اور اس گرڈ لاک میں کنزرویٹو نے جو امریکہ میں ڈیموکریٹ پارٹی جس کو لبرل پارٹی تصور کیا جاتا ہے اس کے تقریباً ہر پالیسی میٹرز کی مخالفت کی, وہ جسٹیفائی تھا یا نہیں تھا. یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ صدر اوباما نے اپنے دور میں تقریباً 290 کے قریب ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے اور ان پر بڑی تنقید یہ ہوتی رہی کہ صدر جو کانگریس کو بائی پاس کرتے ہوئے ملک کو صدارتی حکم ناموں کے ذریعے چلا رہے ہیں. وہی جو تنقید تھی اب وہی کام جو امریکہ کے ریپبلکن پارٹی کے نئے صدر ہیں वो कर रहे हैं और उन्होंने पहले एक हफ्ते में तकरीबन 13 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो जारी किए। तो अमेरिका में जो बदकिस्मती ये है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो दो जो आइडियोलॉजीज है लिबरल और कंजर्वेटिव की, इनके दरमियान जो एक मामला शिकंजा की सियासत फंस गई है, इसकी वजह से जो है मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो रहे होते जा रहे हैं। तो इन दोनों जमातों की या इन दोनों जो आइडियोलॉजी के अलमबरदार जो है लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि एक वे फॉरवर्ड तलाश करना चाहिए, और वही जो वे फॉरवर्ड है वो अमेरिका को भी आगे लेके जाएगा और दुनिया को भी आगे लेके जाएगा। जहां तक सदर ट्रंप जो है वो अमेरिका की सलामती के हवाले से बात करते हैं जाफरी साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि 9/11 के बाद हमने देखा जब अमेरिका अनसेफ हुआ तो पूरी दुनिया अनसेफ होगी। अगर सदर ट्रंप अमेरिका को महफूज और उसकी सलामती को यकीनी बनाना चाहते हैं तो पूरी दुनिया जो कि इस मसले का शिकार है वो इनसे इख्तलाफ नहीं करेगी, लेकिन ये सारा काम जो है वो एक एक ऐसे तरीके से करें कि सबको एक पेज पर लेकर आए और उसमें ये कहें ये हमारे मुश्तरका मामलात हैं, इन पर हमें एक पेज पर आकर और मुश्तरका तौर पर ये इकदाम करना चाहिए। अगर वो सिर्फ अपने कंजर्वेटिव बेस या अपनी फॉलोइंग को फॉलो करेंगे तो वो मामलात शायद उस तरह ना हो। अब वो कैंडिडेट ट्रंप नहीं है, अब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स हैं और इस फ्री वर्ल्ड के वो लीडर हैं। तो उनका जो ओहदा है वो मुतकाजी है कि वो ऐसे काम करें कि जो उनके रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के मनसब से बालतर हो।
अच्छा सलीम रिजवी साहब, एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट का ये है कि आपने कहा कि बरसों लग सकते हैं उस प्रोसेस में, तो इस दौरान क्या हो सकता है, क्या होता रहेगा मुमकिन तौर पर?
देखिए मेरी इसके बारे में जो सोच है वो ये है कि ये एक मंसूबे के तहत ही आइसोलेशन जो है वो कायम की जा रही है। अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है उससे ये साबित होता है कि हम अपने इर्द गिर्द वॉल्स बनाएंगे और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हम सबसे पहले अपने कंट्री को बनाना चाहते हैं। कंट्री को बनाने का जो प्रोसेस है वो इंतहाई घनावना किस्म का है कि जिसमें अमेरिकन लीडरशिप को जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिससे पहले मोहसिन जहीर साहब ने जो फरमाया, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त है वो बात, लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि जब अमेरिका उसी तरह से वर्ल्ड को लीड कर सके जिस तरह से इसे करना चाहिए।
नहीं नहीं, मेरा सवाल ये, मेरे पास वक्त बहुत कम है सलीम साहब, मुझे ये बताइए कि इस दौरान में क्या होगा जब तक कि ये फाइनली एक बात तय ना हो जाए।
देखिए अभी एक इंडिकेशन आ गई है, मैं जिस तरह से शुरू में अर्ज कर रहा था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शदीद किस्म की कॉन्फ्रंटेशन पे यकीन रखती है। आप देख लीजिए कि न्यूज़पेपर और मीडिया के बारे में जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में स्टेटमेंट दी गई कि ये फेक न्यूज है, तो इसी तरह से कोर्ट्स पर भी हमले होंगे। अभी DHS की तरफ से जिस तरह से शुरू में मैंने अर्ज किया कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जाहिर है कि उसे इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो DHS की तरफ से ऐलान किया गया है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, कि जो बैन है वो जारी रहेगा इस अमर के बावजूद कि कोर्ट की तरफ से ये टेम्पररी स्टे जो है वो जारी कर दिया गया। तो ये आइंदा फ्यूचर में जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इसी सोच के तहत आप देखेंगे कि कॉन्फ्रंटेशन होगी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अपनी चाल चलना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोसेस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और जो भी इनका एजेंडा है और पूरी दुनिया को मालूम है कि क्या एजेंडा है, उस एजेंडे को कायम करने के लिए ये हर किस्म की लड़ाई करने के लिए तैयार है।
उनका तो एक ही एजेंडा है, अमेरिका फर्स्ट। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब सलीम रिजवी साहब, डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब, मोहसिन जहीर साहब, तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया, चारों साहिबान का बहुत शुक्रिया। अब हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, जिसके बाद फिर हम अपने अगले सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdubhoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdubhoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdubhoa.com पर।
امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک سامعین۔ جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے حکمراں مسلم لیگ نون کے ایک ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ملک سے دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ صورتحال کو اس طرح سے تبدیل نہ کیا جائے کہ جو مذہب کے سودے ہوتے ہیں، مذہب کو بیچا جاتا ہے، وہ سلسلہ ختم نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کی گفتگو سنیں، انہوں نے کیا کہا ہے، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی ہے۔
جب تک مذہب کے نام پہ کاروبار جاری رہے گا، جب یہ نفرتوں کے سوداگر اپنی زہر افشانی کرتے رہیں گے، میرا اور آپ کا دین بکتا رہے گا، تب تک یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکے گی۔
سلمان اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ پرویز شوکت صاحب بھی ہیں، ویٹرن جرنلسٹ لیڈر ہیں اور بہت اچھے تجزیہ کار بھی ہیں۔ سلمان عابد صاحب، آپ بتائیے کہ جو خواجہ صاحب نے بات کہی ہے، آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟
دیکھیے، ایک بات تو کافی حد تک بجا ہے کہ جو بات خواجہ آصف نے کی ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہب ہے اس کو سیاست کے اندر ایک بطور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور خود ہمارے ہاں جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، ماضی کی سیاست میں مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتی رہی ہے۔ اسلامی جمہوری اتحاد آپ کو یاد ہے اچھی طرح، اس میں جماعت اسلامی ایک بڑی اہم فریق ہوا کرتی تھی اور پی ایم ایل این کی ساری سیاست ان کے ساتھ چلتی تھی۔ اس لیے اگر آج خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اعتراف بھی کیا جانا چاہیے کہ پی ایم ایل این بھی ماضی میں مذہب کو بطور سیاست ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی رہی ہے۔ اب جو بات کی جا رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی جو کالدن تنظیموں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، انتہا پسند تنظیموں کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو یہ بات بھی ساتھ کی جاتی ہے کہ ان تنظیموں کا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق ہے، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں جب کالدن تنظیموں کے خلاف آپریشن کی بات آئی تو سب سے زیادہ مزاحمت جو ہے وہ خود پی ایم ایل این کے اندر سے آئی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں، لیکن پہلے ان کو اس انٹرنل اپنے پارٹی کا جو کانٹرڈکشن ہے اس کو بھی دور کرنا پڑے گا، کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو مذہب کو بنیاد بنا کر یا کالج تنظیموں یا مذہبی تنظیموں یا مذہبی سیاست کو بنیاد بنا کر سیاست کرتے رہے ہیں، ایک بات۔ اور اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی سیاست ہے اس نے پاکستان کی قومی سیاست کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ اس نے مذہب کے نام پر ایک بڑی تقسیم پیدا کی ہے اس لحاظ سے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ تو بات کر دی ہے، لیکن کیا یہ پی ایم ایل این کا پالیسی بیان ہے یا یہ صرف خواجہ آصف کی ذاتی بیان اس کو سمجھا جائے؟ کیونکہ ابھی تک پی ایم ایل این کا جو پالیسی بیان ہے اس میں ہمیں کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ملتی جو بات خواجہ آصف نے کی ہے۔ پی ایم ایل این ابھی بھی اپنے آپ کو دائیں بازو اور مذہبی جماعتوں کی سیاست کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھتی ہے۔
اچھا، انہوں نے یعنی خواجہ آصف صاحب نے میڈیا کو بھی اس بارے میں مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ شوکت پرویز صاحب اور سلمان عابد صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ بھی سن لیں جنہوں نے میڈیا کے بارے میں کہا ہے، اس کے بعد پھر بات بڑھے گی۔
جو مذہبی تفرقے ہیں ان کو دور کر سکتا ہے میڈیا، بجائے اس کے کہ ایسے لوگ میڈیا پہ لا کے بٹھائے جائیں جو مذہبی تفرقوں کو ہوا دیتے ہیں، اور صرف اس لیے ان کو بٹھایا جائے کہ وہ آپ کو ریٹنگ دیتے ہیں، آپ کے کاروبار کو چار چاند لگاتے ہیں۔
جی فرمائیے پرویز شوکت صاحب، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میڈیا کا رول جو ہے وہ کتنا اس بارے میں قابل اعتراض ہے، کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے؟
عجیب سا بیان لگتا ہے، اور سلمان صاحب نے جو کہا کہ پتہ نہیں یہ پالیسی میٹر ہے، میرا خیال یہ لیٹسٹ پالیسی ہے مسلم لیگ نون کی میڈیا کو کرٹیسائز کرنے کی۔ میں سمجھتا ہوں شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی اتحادی جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اور جمعیت اہل حدیث ان کی اتحادی جماعتوں میں ہراول دستے کا رول ادا کر رہے ہیں۔ جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میں میڈیا پاکستان میں خاصی حد تک رسپانسبل میڈیا ہمارا، چند ایک جو اینکر ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں وہ ان کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن میڈیا نے मीडिया तो नहीं फैला रहा दहशत गर्दी, क्योंकि मीडिया खुद दहशत गर्दी का शिकार है और 125 लोग हमारे दहशत गर्द तंजीमों का निशाना बन गए हैं, बम धमाकों का निशाना बने हैं। तो मीडिया की तो ये पॉलिसी नहीं है कि वो इस चीज को फैलाए, दहशत गर्दी को फैलाए। मैसल ये बहुत ही अजीब और गरीब इल्जाम लगा दिया। शायद वो जो जलसे में तकरीर होती है वो शायद उनकी जबान खड़क गई तो ये उन्होंने बात कर दी। तो मैं समझता हूँ पिछले दिनों सेनेटर हमदुल्ला जो है उनके पार्टी के साथी हैं, उनका एक खातून से झगड़ा भी हो गया और बड़ी उन्होंने लैंग्वेज ऐसी भी इस्तेमाल की जो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। बहरहाल एक्चुअली बात क्या है कि जब सियासी जमातें पाकिस्तान में एक रविश है, जब सियासी जमातें इक्तदार में होती हैं उनका रवैया और होता है मीडिया के बारे में, जब वो अपोजिशन में होती हैं तो उनका एटीट्यूड और होता है। वो जो कुछ भी अपोजिशन जमातों जमात की हैसियत से जो मीडिया में आ रहा होता है, जो क्रिटिसिज्म हो रही होती है या किसी पे इल्जाम तराशी हो रही होती है, उस वक्त तो अपोजिशन जमातें जो है वो खुश होती हैं कि अच्छी बात है कि उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और जब इक्तदार में आती हैं वो ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती। और हमारे साथ बदकिस्मती से मीडिया से यही हुआ है, जब मियां नवाज शरीफ साहब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में और उससे पहले जब इंग्लैंड से आ रहे थे तो एक पूर्व साथियों का जहाज भर के आया था उनके साथ, और उस वक्त जमहूरियत के लिए साथियों ने भरपूर साथ दिया मियां साहब का। मेरा ख्याल है जब इक्तदार तो सारे लोग भूल जाते हैं कि मीडिया की क्या साजिशें हैं आजादी सहाफत के लिए। मैं पी एफ श्री के सदर की इस बात सुनूंगा कि आजादी सहाफत के लिए और किलिंग ऑफ द जर्नलिस्ट के लिए कितना हमने जोर लगाया, लेकिन अफसोस है कि हुकूमतों की सर पे जो नहीं लेंगे। सिवाय दो केसेस के अभी तक ना किसी केस का सुबह मोटिव हुआ है और ही साथियों के कातलों को पकड़ा गया है। तो मैं समझूंगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कम से कम ये तो तवज्जो दें कि हमारे कितने साथी शहीद कर दिए गए हैं, और हम उस वक्त आजादी साफत का परचम बुलंद किए हुए थे। हमारे कायदीन मिनाज बरना साहब, निसार उस्मानी साहब, आयुष राशिद साहब और अब्दुल हमीद छापरा साहब जो हमारे नुमाया लोग थे, उन्होंने कुर्बानियां दी आजादी साफत के। जब ये तमाम सियासतदान जो है ये दिलों में घुस गए थे या बाहर चले गए थे, उस वक्त जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, वो एक प्लेटफॉर्म फराहम थी इन सियासतदानों को और आवाम तक उनकी बात पहुंचाती थी। ये तो बाहर आके अपना बयान तक दे नहीं सकते थे। हमने कोड़े खाए, हमने कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त की, हम नौकरियों से निकले हुकूमतें के प्रेशर पे, डिक्टेटर्स के प्रेशर पे। मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब शायद इसके क्लैरिफिकेशन करेंगे कि साफी जो है वो दहशत गर्दी नहीं फैला रहे। और अब तो कैमरा के लिए कंट्रोल किया जा रहा है साफियों को, साफियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख जुर्माने किए जा रहे हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि साफी जो है वो एथिक्स के खिलाफ काम करें। हाँ मैं मानता हूँ साफी जो है वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो किसी बड़े इदारे से हों, छोटे इदारे से हों, प्रिंट मीडिया से हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों, वो आइन और कानून से मुबर्रा नहीं है। उन्हें आइन और कानून का पासदारी करनी चाहिए और जो इसके नहीं करते, हमने कभी शुत्र बेमुहार आजादी सहाफत की हमायत नहीं की। हमारा एक कोड ऑफ एथिक्स है और पूरा एक चैप्टर है पी एफ सी ए का, और मैंने खुद एज ए पी एफ सी ए प्रेजिडेंट के मैंने हमीद हारून साहब को पी बी ए के जो थे काजी साहब, उनको मैंने एक ड्राफ्ट दिया कि आए एथिक्स से हम बात कर लेते हैं ताकि कल जब मीडिया पे कोई पाबंदी ना लग जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं, मैं गुज़श्ता रोज भी ये बात कर चुका हूँ कि कुछ एंकर हैं इतने बासर होते हैं, वो मालकाम के भी कंट्रोल में नहीं। अगर मालकाम को जरा सा कंट्रोल करें तो वो एक चैनल से पूरी टीम लेके दूसरे चैनल में चली जाती है और लोग महंगे दाम वसूल करते हैं। खुशी की बात है लोगों को अच्छे पैसे मिलने लगे हैं, लेकिन कुछ नॉन प्रोफेशनल जो है एंकर वो अपने उससे ज्यादा तजावज भी करते हैं, हदूद से तजावज भी करते हैं।
अच्छा,
हम इसकी पी एफ डे की सतह पर इसकी हमायत नहीं की जाती।
सही।
बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है उसका वो सबूत भी पेश करें।
हमने जी हमने हुकूमत के जिम्मेदारों को भी दावत दी थी कि वो आके बताएं वजाहत करें जी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ आने के लिए।
आपको साहब को भी लाना चाहिए था?
नहीं, हमने कोशिश की थी, हमने मुस्तकिल जी हमने मुस्तकिल उनको कोशिश की, उनके टेलीफोन पे ट्राई करते रहे लेकिन कोई टेलीफोन नहीं उठाता। और ये मुस्तकिल होता है कि गवर्नमेंट के जिम्मेदार किसी भी चीज में आके अपना स्टेटमेंट देने के लिए, अपना मौका बयान करने के लिए आमतौर पर ग्रेज करते हैं। ये बताइए जनाब सलमान आबिद साहब के जब वो ये बात कहते हैं कि मजहब को फरोख्त करना बंद करें,
इससे काफी सेंसिटिव है। और जितनी ज्यादा तनकीद पनामा के हवाले से इस वक्त हुकूमत पर या शरीफ फैमिली पर या वजीर आजम पर हो रही है
किसने?
उसका भी एक रिएक्शन जो है वो आप देख रहे हैं इस वक्त जो मीडिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया जा रहा है वो ख्वाजा असद रफीक कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। तो इस वक्त मसला दहशत गर्दी से ज्यादा उनको लगता ही है कि मजमू तौर पर जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने पनामा के इशू को जिस अंदाज से उछाला है या जिस अंदाज से इसको उजागर किया है उस पर मुझे लगता है कि हुकूमत की रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है। और हुकूमत से इस वक्त जो तनकीद कर रही है मीडिया के पीछे उसके पीछे जो है वो पनामा की जो सियासत है वो ज्यादा गालिब नजर आती है।
अच्छा मैं एक और मौजू की जानिब जाना चाहता हूँ कि आज जो आपने खबर देखी मैं चाहता हूँ उस खबर को थोड़ा सा सुन लें आप दोनों साहिबान, उसमें भी मीडिया भी इन्वॉल्व है और मजहब भी इन्वॉल्व है और दहशतगर्दी भी इन्वॉल्व है। आज लाहौर में जो अदालत ने फैसला किया है हमारे साथी हैं अफजल रहमान, उनकी एक मुख्तसर सी रिपोर्ट है, जरा उसको सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने हफ्ते को 100 से ज्यादा उन मुलजिमों को बरी कर दिया जिन पर मार्च 2013 में तौहीन मजहब के एक मुबैना वाक़े पर मुश्तइल होकर लाहौर के नवाह में वाक़ मसीही बस्ती जोजफ कॉलोनी में मसीहियों के दर्जनों घर जलाने का इल्ज़ाम आयद था। नदीम एंथनी मसीही बरादरी के वकील थे जो इस मुकदमे की हर पेशी पर मौजूद होते थे, ताहम ये मुकदमा सरकार की मुदईयत में था इसलिए सरकारी वकील इसकी पैरवी कर रहे थे। नदीम एंथनी का कहना था कि इस मुकदमे में आगाज में जब तमाम 100 से ज्यादा मुलजमान की जमानतें मंजूर हुई तो मसीही बरादरी को अंदाजा हो गया था कि आखिरकार ये लोग बरी हो जाएंगे।
अब ये वो लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया, जिनको वीडियोस के जरिए जो टीवी पे चली फुटेज और उसके अलावा अखबारात में इनकी फोटोज आई जो अटैक कर रहे थे, उसके बावजूद भी जो सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो गवाहान आए वो ज्यादा पुलिस वाले थे। और जाहिर ये वो पुलिस वाले थे जो डंडों और पत्थरों और आग बजाने की वजह से जख्मी भी हुए, तो उनकी गवाही भी काम नहीं आई।
सलमान आबिद साहब ये जो वाकया हुआ था ये जाहिर है कि इसमें वीडियो एविडेंसेस मौजूद थी, तो आपको याद होगा कि ये बात अभी चंद रोज पहले ही चौधरी निसार साहब ने जो वजीर दाखला हैं कही थी कि जो ब्लास्फेमी लॉज हैं उससे मुसलमान ज्यादा मुतासर हुए हैं, अकलियतें कम मुतासर हो रही हैं। क्या कहेंगे आप उस कमेंट के हवाले से इस केस के बारे में?
देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो ब्लैकमेलिंग लॉ है उसके अंदर अब सियासत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। और आप देख रहे आपने देखा होगा कि बेशुमार जो ब्लैकमेलिंग के वाकयात होते हैं उसमें वाकयात उस अंदाज से नहीं होते जिस अंदाज से यहाँ इसको रिपोर्ट किया जाता है। अमूमी तौर पर उसमें सियासत भी होती है और ये किसी अपने जो मुखालिफ पार्टी है उनके बारे में आपकी एक राय पाई जाती है, आप उसमें इस ब्लैकमेलिंग लॉ को बतौर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब मसला यह है कि इस मामले की रिपोर्टिंग करते वक्त हमारे यहाँ यकीनन बहुत से जो मीडिया है वो बाज़ औक़ात जो उसको नजर आ रहा होता है वो उसी को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ता है। फिर दूसरी बात यह है कि आपने ये भी देखा था कि जिस वक्त ब्लैकमेलिंग लॉ के हवाले से गोजरा का वाकया हुआ था आपको याद होगा, वहां पर भी जिस अंदाज से अल्टरनेटिव मीडिया मुतबादल मीडिया ये जो मस्जिद का लाउड स्पीकर है जब वो जिस अंदाज से इस्तेमाल हुआ उसने वहां पर एक रिएक्शन क्रिएट किया। तो ये बात तो ठीक है कि इसमें मुस्लिम जो है मुसलमान लोगों के खिलाफ भी ब्लैकमेलिंग लॉज के मामले सामने आए हैं, मसीही लोगों के खिलाफ भी ब्लैकमेलिंग लॉज सामने आए हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी रियासत जो है वो इन तमाम मामलों को बहुत ज्यादा शफाफियत के अंदाज में डील नहीं कर सकी। और हमारी रियासत या हमारी हुकूमत या उनके जो इदारे हैं वो खुद भी मजहबी जमातों के दबाव का शिकार होते हैं और खासतौर पर सियासी जमातों का शिकार होते हैं। उनका ख्याल ये होता है कि इस मामले में अगर हमने
اس طرح سے اپنے معاملے کو آگے لانے کی کوشش کی تو اس کا ایک بڑا ریئیکشن آئے گا. آپ نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں بلاسفیمی لاء کے بارے میں بہت زیادہ جذباتیت رکھتی ہیں اور اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, اور وہ ریاست کو براہ راست دھمکیاں بھی دیتی ہیں کہ سارے معاملے میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کو بھی یہ ریئلائزیشن کرنی چاہیے کہ جب تک ایک پراپر انویسٹیگیشن نہ ہو جائے, جب تک کوئی معاملات کی شفافیت سامنے نہ آ جائے, آپ اس معاملے کو کہاں تک لے کے چل سکتے ہیں. آپ کے سامنے سلمان سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا واقعہ بھی سامنے ہے, اور اس میں ایک حد تک بھی میں بات مانتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے میڈیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعات کو رپورٹ کرتے ہوئے پرووک کرتے ہیں, اس میں جذباتیت اختیار کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بنیادی طور پر ہیٹنگ پالیٹکس کا شکار ہے, تو اس میں بعض اوقات ہم سے بھی چیزیں جو ہے نا غیر ذمہ داری کا اس میں ہو جاتا ہے. جیسے ابھی شوکت پرویز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی اصلاح بھی میڈیا کے اندر بھی ہونی چاہیے, لیکن مسئلہ محض میڈیا تک محدود نہیں ہے. جب آپ کے ریاست کے ادارے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے آپریٹ نہیں ہوں گے, آپ کی ریاست صحیح طریقے سے آپریٹ نہیں ہوگی, آپ کی حکومت صحیح طریقے سے آپریٹ نہیں ہوگی, آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گی, تو ہم اس سارے مسئلے کو محض میڈیا پہ ڈال کر باقی ادارے جو ہیں وہ اپنے آپ کے دریا جمع کر لیں, میں نہیں سمجھتا یہ ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تمام لوگوں کو جو اس سے متعلق فریقین ہیں اگر وہ اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ جو بلیک فیملی لاء ہے اس کا ایک مذاق جو ہے وہ بنتا رہے گا. یہاں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں اس کا شکار ہوتا رہے گا. آپ کو یاد ہے چند سال پہلے گجراوالا میں ایک واقعہ ہوا تھا, جو ڈاکٹر طارق صاحب تھے جو مسلمان مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے, ان کو ایک ذاتی رنجش کی بنا پہ دشمنی کی بنیاد پر ان کے مغالطین نے ان پر جو ہے وہ قرآن پاک جلانے کا ایک باقاعدہ الزام لگایا اور پھر ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے ہاں جو ریاستی اداروں کی کمزوریاں ہیں, ہمیں پہلے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ میڈیا کے اندر بھی میڈیا سے وابستہ لوگ اور میڈیا کی تنظیمیں شوکت پرویز صاحب خود اس سے وابستہ ہے, اس میں بھی ہمیں اس ذمہ دارانہ بحث کو آگے بڑھانا چاہیے.
پرویز شوکت صاحب, جو بات ابھی سلمان عابد صاحب کر رہے تھے اور آپ نے بھی پیمرا کے حوالے سے بات کی کہ میڈیا جو ہے اس میں بھی ایک ٹول بنتا ہے منافرتیں پھیلانے کے سلسلے میں, اور اس کے بعد پھر جو آپ کی تنظیمیں ہیں صحافیوں کی تنظیمیں ہیں وہ اس کے لیے پیمرا کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں, کرٹیسائز کرتی ہیں, یہ جو دو عملی سی نظر آتی ہے اس کا کیا سبب ہے؟
بات جو واقعہ ہوا ہے جس میں عدالت نے جو اکیوز تھے ان کو چھوڑ دیا جیل کر دیا, آپ بتا رہے تھے میرے نوٹس میں ایسی بات نہیں ہے, مان لیا عدالت کا فیصلہ تھا. ہوتا یہ ہے پاکستان میں اسلام جو ہے دیکھیں کسی فرقے کے خلاف تشدد کی اجازت نہیں دیتا, کسی کو چاہے عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کا بندہ ہو اسے قتل کرنے یا اس کے خلاف تشدد کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو بہت وسیع القلب مذہب ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس پریشر میں آ کر کچھ 100-200 لوگوں کو اٹھا لیتی ہے اور اپنے پر پریشر ریلیز کرنے کے لیے کہ ہم نے مجرم پکڑ لیے. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے ہی اس میں انوالو نہیں ہوتے. جیسے ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن ہے دیہی علاقوں میں ایک بندہ قتل ہوتا ہے تو مقتول پارٹی پورے اس خاندان کا نام لکھوا دیتی ہے تاکہ کوئی اس کے پیروی کرنے والے باقی نہ بجے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جرم ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے مختلف لوگوں پہ اور وہ پھر ملزم جو ہے بری ہو جاتے ہیں, کیوں جو بری ہو جاتے ہیں. یہی حال ہمارے یہاں ایسے ہوا ہے. اور ایویڈینس دینے والے جو ہوتے ہیں عدالت میں جا کے وہ بالکل پھر جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, کیونکہ پریشر اتنا ہے پاکستان میں ٹیررسٹ تنظیموں کا. اور جہاں تک آپ نے صحافی تنظیموں کی بات کی, ہم نے ہمیشہ اس کے ہماری تنظیم میں ہر فرقے کا بندہ موجود ہے, اور ہم اس کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا کہ یہ ہندو ہے یا کرسچن ہے یا کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے تو اس کو ہم کارکردگی بنیاد پر عہدہ بھی دیتے ہیں اور اس کو ممبر بھی بناتے ہیں.
جی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی کسی فرقے کے خلاف اگر کوئی چینل پہ بات بھی ہوتی ہے تو ہم نے کبھی حمایت نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرا کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا اور اب جو مالک ہے وہی ایڈیٹر ہے, کیا اسے خبر بنانی نہ آتی ہو یا اس کو اپنے دستخط کرنے آتے ہو, کیونکہ اس نے ڈیکلریشن لے لیا اور اخبار جو اس کی مرضی کے خلاف ایک لفظ نہ چھپ سکتا ہے نہ لکھا ہو سکتا ہے. تو میں اپنے ساتھیوں کو ذمہ دار نہیں قرار دوں گا, کیونکہ پیچھے کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہوتی ہے
جی
وہ ڈائریکٹر نیوز ہے, کنٹرولر نیوز ہے, پھر خود مالک ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک واقعہ ہوا تھا ایڈمنسٹریشن ججز کا نوٹیفکیشن جاری کرنے پایا, نوٹیفکیشن گیلانی صاحب نے, ایک ہمارے ساتھی نے خبر دے دی کہ ججوں کے خلاف نوٹیفکیشن جاری ہو, سارے جج فارغ ہو جائیں گے. تو اس پہ کمیشن بن گیا, تو اس کے چیئرمین تھے حمید ہارون صاحب, تو میں بھی اس کا ممبر تھا اور بھی لوگ تھے. تو میں نے اپیل کی کہ رپورٹر کی ذمہ داری نہیں ہے, رپورٹر از ناٹ ریسپانسبل, کیونکہ میں خبر دے دیتا ہوں, یہ ڈیسک کی ملکیت ہو جاتی ہے اور مالک اس کو پتا کرتا ہے, وہ جج کرتا ہے خبر جانی ہے نہیں چاہیے. تو میں سلمان عبد صاحب سے کہوں گا کہ ساری برڈن جو ہے ہم پہ نہیں ہے, ہمارا کنٹرول خبر جاری کرنے میں اور خبر رکوانے میں نہیں ہے. ہم تو اپنے آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں, اس کے باوجود اب آزادی صحافت جو ہے, پہلے ہم نے ڈکٹیٹر سے چھین لیا, کوڑے کھائے, سب کچھ کیا, قید و بند کی صحافت نے برداشت کی, لیکن اب آزادی صحافت جو ہے وہ مالکان کے کنٹرول میں ہے,
جی
صحیح. ایک لفظ نہیں شائع ہو سکتا.
بہت شکریہ جناب سلمان عابد صاحب اور جناب پرویز شوکت صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. سامعین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جس کے بعد اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
بہت شکریہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. اب وہ اس آخری سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے. آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ جو پانچ بلاگرز اس ماہ کے اوائل میں اسلام آباد سے غائب ہو گئے تھے یا لاپتہ ہو گئے تھے, ان میں سے تین جو ہیں وہ نمودار ہو گئے ہیں یا ظاہر ہو گئے ہیں, دو ابھی تک بھی لاپتہ ہیں, اور یہ مسٹری جو ہے ابھی تک کو نہیں کھل پائی ہے کہ یہ آخر گئے کہاں تھے, کون ان کو لے گیا تھا, کس لیے لے گیا تھا, کیوں چھوڑ دیا. ابھی تک ان میں سے بھی کسی نے اپنے بارے میں اور اپنی گمشدگی کے بارے میں اور لاپتہ ہونے کے بارے میں کسی قسم کے خیالات کا اظہار نہیں کیا ہے, اور نہ ہی حکومت کے کسی محکمے نے اس سلسلے میں کوئی وضاحت کی ہے. خیال رہے کہ چودھری نثار صاحب نے جو وزیر داخلہ ہیں یہ بات بار بار کہی تھی کہ یہ جلدی پہنچ جائیں گے اور ان کو بازیاب کرا لیا جائے گا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب ندیم شیخ صاحب موجود ہیں, جسٹس آف پیس ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. ندیم شیخ صاحب, آپ کی سمجھ میں یہ مسٹری آتی کہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں لوگ اور پھر نمودار بھی ہو جاتے ہیں؟ ندیم شیخ صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں ندیم شیخ صاحب کی لائن جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ جو بلاگرز اس ماہ کے اوائل میں لاپتہ ہوئے تھے اسلام آباد سے, ان میں سے تین جو ہیں وہ بازیاب ہو گئے ہیں. عاصم سعید صاحب آج ہی واپس آئے ہیں اور ان کے والد نے یہ بتایا ہے اخبار والوں کو اور میڈیا والوں کو کہ غالباً وہ پھر کہیں چلے گئے ہیں اور شاید ملک سے باہر چلے گئے ہیں. جو بات تو ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ غائب کیوں ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, کون ان لوگوں کو غائب کرتا ہے, اور پھر یہ نمودار بھی ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کچھ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بتاتے بھی نہیں. جیسا کہ یہ تین بلاگر جو ہیں وہ بازیاب ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں لے جائے گئے تھے, کون لے گیا تھا اور لے جانے کا مقصد کیا تھا. ندیم شیخ صاحب کی لائن مل گئی ہے. جی جی, تو ان کی کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے لائن میں, ہم ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہماری بات نہیں سن پا رہے ہیں. اگر ان سے رابطہ ہوتا ہے تو پھر ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کے خیال میں حقوق انسانی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں یا جو بلاگرز ہیں یا جو سماجی کارکن ہیں جب اس طرح سے غائب ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی میسج دیا جائے بقیہ لوگوں کو جو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں؟ تو یہ بڑا مشکل ہے کہنا, اس پہ الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اداروں نے غائب کیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ دہشت گردوں نے غائب کیا ہے, ان کو اٹھایا ہے, اور بات تو واضح نہیں ہو پاتی. اور ابھی تک بھی ان تینوں کے سلسلے میں جو بازیاب ہو چکے ہیں یہ بات کلیئر نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہاں تھے, کیوں تھے, اور کیوں چھوڑا گیا ان کو. سلمان حیدر صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں, جو سب سے پہلے غائب بھی ہوئے تھے اور سب سے پہلے وہ ظاہر بھی ہوئے, لیکن ابھی تک انہوں نے یا تو کوئی بیان نہیں دیا, اور اگر بیان دیا ہے تو گورنمنٹ نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی وضاحت نہیں کی ہے کہ وہ کہاں اور کیسے لے جائے گئے تھے. اور یہ بات تو پاکستان میں جو حقوق انسانی کے دوسرے کارکن ہیں, تنظیم ہیں, ان کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ اس مسٹری کو کس طرح سے سالو کیا جائے کہ آخر ہوتا کیا ہے لوگوں کے ساتھ. میرے خیال میں ندیم شیخ صاحب کی لائن جو ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے, ہم ان سے گفتگو کرنا چاہتے تھے. جی جی ندیم شیخ صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ندیم شیخ صاحب آپ, ہاں مجھے بتائیے کہ یہ کیا مسٹری کیا ہے.
جی جی آواز آ رہی ہے مجھے.
ہاں فرمائیے.
دیکھیے بنیادی جو صورت حال چل رہی ہے پاکستان میں, پاکستان کی جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے, اور پاکستان جس پڑھائی سے گزر رہا ہے, اور ملک کی معاشرتی سچویشن کے تحت اب اگر ہم کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں سوشل میڈیا کے کردار کو اگر ہم نظر انداز کریں تو یہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے. اس وقت سوال بلاگر کا نہیں ہے, اس وقت سوال ہے پبلک کے سینس کو, پبلک کو کریٹ کرنے کا. اور پورے پاکستان میں ہم اگر وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں, آزادی اظہار تقریر کی بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سنہری گزر رہا ہے پاکستان میں, ہمیں اس سے زیادہ کیا آزادی ہوگی کہ ہم اپنی ہر بات بجائے میڈیا میں کہنے کے سوشل میڈیا کے اندر کہہ کے اپنی اپنی آواز کا ہم میسج کرنے کر دیتے ہیں. لیکن بعض لوگ اگر ان چیزوں کو کسی بھی معنوں میں کسی بھی تناظر میں سمجھتے ہیں, اس پہ تبصرہ کرنا یا اس پہ ہماری عدالتوں کا کردار کا کرنا, یہ ذرا ایک معنی خیز سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں پاکستان کے تمام اقدار کے جتنے لوگ ہیں سب کو ایک جگہ بیٹھنا ہوگا اور اس کا کچھ سچویشن نکالنی ہوگی.
میرا سوال جو ہے ندیم سے, ندیم شیخ صاحب میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گمشدگیاں ہوتی ہیں یا لاپتہ ہونا جو ہوتا ہے, یہ ایک مسٹری بن گئی ہے, یہ آخر کیسے سالو ہوگی؟
لاپتہ تو کراچی میں سینکڑوں لوگ ہیں, لاپتہ تو پورے پاکستان میں حالات بن رہے ہیں, اغوا کے حالات چل رہے ہیں, وزیر اعظم کسی روزہ جلانے کا بیٹا بھی لاپتہ ہوا. اس وقت میں نے آپ سے کہا نا سچویشن کسی کو خود اندازہ نہیں ہو رہا کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور کون کنٹرول کر رہا ہے. اور ہم سب کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے, ہمیں ان چیزوں سے بھی اگنور کرنا چاہیے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے. اب صورتحال آپ کے سامنے ہے, ہم چونکہ ہمارا تعلق شہر کراچی سے ہے, اور کراچی میں دن بدن صورتحال اب بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور ہمیں اپنے ان لاپتہ افراد کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے, اور ہمارے ارباب اقدار کو سوچنا چاہیے کہ جب عدالتیں موجود ہیں, جب ہمارے قانون موجود ہے, تو ہمیں ماورائے عدالت سے اقدام کی حمایت نہیں کرنی چاہیے.
بہت شکریہ ندیم شیخ صاحب. سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.